بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لصاخت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما ذكر القائم والله لو أدركته لخدمته أيام حياتي صلوات We are blessed to be living in the times of our 12th Imam, Imam Sahib al-Zaman, Waliyul Asr. Al-Hujjat ibn al-Hasan alayhim as-salam, wa ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif, who is considered to be the summary of all the prophets of God and all the Imams. And when someone mentioned Imam Mahdi alayhi salam in front of Imam al-Sadiq alayhi salam, he said that I swear to God, لو أدركته لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي If I had found him, that means if I was available till his time, I would have served him throughout my life. So Imam Sadiq alayhi salam is expressing his willingness to serve Imam Mahdi alayhi salam throughout his life. This signifies the greatness of the Imam of our time, and his greatness is basically similar to all the Imams that have been appointed by Allah subhanahu wa ta'ala and mentioned in Sahih Bukhari, where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, يَكُونُ بَعْدِي إِثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ The riwayat of Jabir ibn Samura. And the way that if you turn to As-Siha As-Sitta, the six authentic books of Hadith, you find that the Holy Prophet has said that إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي I am leaving behind among you the book of God and my itrat. That means the Ahlul Bayt. The hadith from Siha Sitta does not talk about Kitab Allah wa Sunnati. This is the gift of some of the Maulanas. Some of the Maulanas who have been doing the tahreef in Siha Sitta, the six authentic books, and twisting and spinning the hadith of Rasulullah mentioned in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. And you find that up till this date, if you turn to Sahih Sitta, the hadith which is mentioned there says Kitabullah wa Itrati. It does not say Kitabullah wa Sunnati. So it's the obligation of the Islamic Ummah to realize their responsibility towards the Imams of Ahlul Bayt. And see how great the Imam of our time is, that when Holy Prophet talks about him, he says, Al-Mahdiyo Ta'uso Ahlil Jannah. We are discussing these points because Ma'rifat of the Imam is part of the concept of the Taharat of Qalb that we are discussing in these nights. Taharat of Qalb, the cleanliness of the soul, is the prerequisite to join the Qiyam and uprising of Imam Hussein alayhi salam that we are discussing in these nights. Unless and until a person has the ma'rifat and in-depth recognition of the Imam of his time, nothing can move forward towards the Qiyam and towards him joining the caravan of Imam Hussein alayhi salam, which he will be also deprived from joining the caravan of Imam Mahdi alayhi salam. So the Prophet has said in his hadith, Al-Mahdiyo Ta'uso Ahlil Jannah. Mahdi is the Ta'us of the people of paradise. And Ahl-e-Bahisht ke moor hain. Ta'us kehte hain peacock. Moor. Peacock is considered to be a symbol of Jamal and beauty. So Imam Mahdi alayhi salam, we learn in the light of this beautiful hadith of the Prophet that Imam Mahdi alayhi salam is a matter of beauty and adornment for all the dwellers of paradise. Living in the time of such an Imam, as he is going to appear, before he appears, it's our job to have his ma'rifat. Before he appears, it's our responsibility to upbring our children and do the tarbiyat of our children in a way that they have the ma'rifat of the Imam of their time at every cost. Because when the Imam appears on a Friday at the Holy Kaaba and the nida of Jibreel, which we call as-sayha, the cry, that's the nida of Jibreel which is going to happen. And of course, the representative and Khalifa of Allah is arriving. So Allah is supposed to announce as his official announcement about the arrival of his Khalifa and deputy on the planet, openly. So we find that Jibreel is going to announce, and Imam Mahdi alayhi salam is going to announce. By reciting the ayat of Quran that I mentioned last night, Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mineen. The baqiyah of Allah, remainder of Allah, is khair for you if you are mu'mins. And then he would introduce himself, Ana Baqiyatullah fi ardihi. I am the Baqiyatullah on his earth. And Ayatullah al-Uzma, Sayyid Ali Qazi al-Tabatabai. Rahmatullahi alayhi. One of our greatest urafa of all times, of the glorious Isna Ashari history in the past. This personality, who is considered to be one of the greatest top-notch urafa that the Shia religion has ever witnessed in the history. He used to say that when Imam alayhi salam is going to appear and those 313 people will first join the Imam. Well, first of all, let's be clear that the entire number of his supporters is not 313. The whole list is much longer than that. These are just the elite commanders of Imam Sahib al-Zaman alayhi salam. Just as elite commanders. So he used to say when Imam is going to appear, these elite commanders, of course, are the ones who are going to join the Imam as soon as he appears. Without the delay. Because these are the people who had no hijab. even before the Imam al-Islam arrives and appears openly, these are those greatest tayyib and tahir and clean personalities who never had the hijab between them and the Imam anyway to begin with. So they are going to join first. They deserve to join first, and they will be joining the Imam alayhi salam, and then Imam is going to say something to these 313. And Ayatullah al-Uzma Sayyid Qazi Tabatabai rahmatullah alayhi, he used to say that I know what Imam Mahdi alayhi salam is going to say to those 313. So we are proud to have these personalities amongst us. Because of their nuraniyat, we are getting so much unimaginable what we are receiving because of the presence of some of those great urufa. You know, I really wish. See, when Ayatullah al-Uzma Jawad Maliki Tabrizi, another great arif of our glorious history, delivering Dars-e Kharij, the highest level teaching in the houses. And Dars-e Kharij is on two subjects, fiqh, Islamic jurisprudence, and usul al-fiqh, the laws of Islamic jurisprudence. After the Islamic revolution, now you have Dars-e Kharij on falsafa and irfan as well. So when Ayatullah al-Uzma Mirza Jawad Maliki Tabrizi, such a great mujtahid and arif of ours, delivering his Dars-e Kharij on the subject of fiqh, Islamic jurisprudence, and in the middle of his lecture, he started to speak about ilmul irfan, the knowledge of ma'rifat of Imam Sahib al-Zaman alayhi salam, and the knowledge of ma'rifat of Allah, which is considered to be the most superior knowledge in Islam, in the universe. There is no knowledge higher than that, which is the knowledge of ma'rifat of Allah and ma'rifat of the Imam of the time. So, well, knowledges are distinguished because of their mawdu. There's another beautiful discussion. How do we classify which knowledge is the most superior? You have to look at the mawdu al-ilm. Because the mawdu and subject of discussion, mawdu al-ilm of ilm al-irfan, is nothing but Allah subhanahu wa ta'ala, recognizing God. Nothing is superior than Allah. Obviously, then the knowledge of irfan has to be the most superior of all the knowledges, because highness or lowliness of ulum and sciences in Islam are just because of their mawdu, their subject which is discussed. So Ayatullah al-Uzma, coming back to the point, Ayatullah al-Uzma Jawad Maliki Tabrizi, delivering his Dars-e Kharij, in the middle he starts to talk about ilmul irfan. He's an arif. An arif, everything of his is full of ma'rifat. His prayers is full of ma'rifat. His fasting is full of ma'rifat. Everything of his will reflect his ma'rifat of the Imam and ma'rifat of Allah. So obviously he had every right. He started to talk about ilm al-irfan. And one of the students objected on the teacher. Teacher, we came here to learn ilm al-fiqh, the knowledge of Islamic jurisprudence, from you. Whereas you started to talk about irfan. And the teacher replied back that all the problems of Islamic Ummah today are because of the fact that our ilmul fiqh got separated from ilmul irfan. I wish everybody understood the meaning of this great sentence. Our lives would have been changed for good forever. If we understood the meaning of that sentence. If everybody in the Islamic community understood the meaning of that sentence. So, honestly speaking, that's the best choice for a human being, to follow that mujtahid in his life who has the ma'rifat of the Imam. So everything that he talks about, see, there's a huge difference between an arif and a non-arif person, because somebody is an arif, really and truly doesn't have the hijabat and curtains on his qalb, in his soul, blocking his vision to see the malakutu samawat wal ardh, the hidden realities of the heavens and earth. Then what he's going to tell us is the ilm which is depending on shuhud and kashf. So that's not a bookish information. Because he will be looking at the reality and then explaining it to me and you after looking it. There's a huge difference between seeing the reality and then explaining it to you as compared to you have never seen it. You're just explaining it out of the books because you have some bookish information. So those who have been there, seen that, witnessed that, and then they come and explain it to you, they have already been to the final destination, seen all the realities with their eyes, witnessed the realities themselves, and then they come and describe it to you. Are they not better than those who are just describing to you out of the books? Which every Tom, Dick and Harry can also read the books, with due respect to all those who are great scholars. But the bookish information does not distinguish between us and the real ulama, whom we consider as ulama rabbaniyin. Bookish information does not distinguish that. So let's come back to the point that the ma'rifat of the imam is compulsory, which will allocate us to join the imam as soon as he appears. And Imam alayhi salam would also say, ana baqiyatum min adam. I'm the baqiyya from Adam. And he is going to say that وَزَخِيرَةٌ مِن نُوح, I am the treasure from Nuh. وَمُصْطَفًا مِن إِبْرَاهِيم, and I am the selected one from Ibrahim. وَصَفْوَةٌ مِن مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ. This is what Imam Mahdi al-Islam is going to say after his appearance. And I'm the chosen one from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he's the one who is basically carrying the hadaf and goal of all the prophets of God. So all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala and their deputies are waiting for Imam alayhi salatu wasallam so that their hadaf and goal can be taken to its perfection. Which can only be taken to the perfection when the Islamic government of justice, of the divine social justice system, Al-Adalatul Ijtima'iyya, the social justice phenomena of Islam, is established on the entire planet. Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin kareema. Don't we read the Dua'ul Iftitah in the nights of the month of Ramadan? Allahumma inna narghabu ilayka. O my Lord, we are keen towards you about a respectable government. Inna narghabu ilayka fi dawlatin kareema tu'izzu biha al-islam wa ahlah, a government with which you are going to honor and give respect to Islam. That means Islam gets respected because of the government, and the followers of Islam get respected. Unfortunately, Islam and the followers of Islam are, with due respect to the honorable few people, but generally speaking, Islam and the Muslims are the most insulted community today in the world where we are living in. Because when you turn the TV on, or you go to the internet, you browse the websites for the news, or you turn on your radio station, you find out this much number of Muslims got killed, tortured, jailed, maimed, persecuted. Isn't that right? So Muslims' blood is the cheapest commodity found in the world. Isn't that insult? Day in and day out. It's an insult of Islam and Muslims. So we are reading the dua in the month of Ramadan, saying to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna narghabu ilayka. Oh my Lord, we are keen towards you about the government, the respectable government. Fi dawlatin kareema. تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ, a government with which you are going to insult those who belong to nifaq and the followers of nifaq. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ, and you make us in that government among the inviters towards your obedience. So if we were inviting the community towards the obedience of Allah and the obedience of the Imam of our time, ahead of the appearance of the Imam, that's how we can work. That's how we can tread the path of Sirat al-Mustaqim, the straight path of Islam. And that's how we can stick to the walayat of the Imam. So it's very important because he's carrying all the he's the waris of all the prophets. He's carrying even all the tabarrukat of all the prophets. The same shirt that Prophet Ibrahim alayhis salam was wearing when he was thrown into the fire by Namrud, la'natullahi alayh. That shirt that was brought for him from the Jannat at that time when he's thrown into the air, and now angels of Allah are arriving one after the other. Angel of Tufan and storm came to Prophet Ibrahim alayhi salam. If you want, I can blow the wind and extinguish the fire. The angel of rain came to the Prophet Ibrahim alayhi salam. If you want, I can send down the rain. Prophet Ibrahim alayhi salam said, ilmuhu bihali yughni an su'ali. His knowledge about my situation is sufficing me from asking him. And also in some of the narration, he said to Jibreel, when Jibreel came and offered his help to Prophet Ibrahim alayhi salam, he said that alaka hajatun, that's the mazmoon riwayah. Do you have a hajat and need? Jibreel said to Prophet Ibrahim alayhi salam, he said, naam, yes. Amma ilayk fala. As far as the hajat towards you, no. So Prophet Ibrahim had no hajat towards anyone. He had hajat towards Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala always helps those who have taqwa. Because Quran says, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Whoever has taqwa, Allah provides opening for him and gives him sustenance from where he doesn't even think of. So Prophet Ibrahim was wearing the shirt. And that shirt was transferred, Imam Sadiq alayhi salam says to Mufaddal ibn Umar, that shirt got transferred from father to the son, so and so forth, Prophet to Prophet Yaqub. Then he transferred the same shirt to Prophet Yusuf. That's the pairahan of Prophet Yusuf. That's the same shirt of Prophet Yusuf. That's the same shirt which was thrown on the face of Prophet Yaqub, where he regained his eyesight. And then Mufaddal ibn Umar asked Imam Sadiq alayhi salam, where's that shirt right now? And he said, that's with me, Imam alayhi salam says. And that will be gone from one Imam to the other. And that shirt today is with Imam Mahdi alayhi salam. And when he would appear at the Holy Kaaba, Imam alayhi salam would be wearing the same shirt that Prophet Ibrahim and Prophet Yusuf and so forth. It got transferred from so many pure hands of Masumeen. Likewise, the asa of Prophet Musa is with Imam Mahdi alayhi salam. The ring of Prophet Sulaiman, in the riwayat it says it was a yakut. And the text written on the ring is nothing but Muhammad wa Ali. Salawat. So the text on the ring of Imam Mahdi alayhi salam is Muhammad wa Ali sallallahu alayhi wa sallam. So we find that Imam alayhi salam has all those tabarakat in akhalul aynain. That means his eyes have the surma kohl. Surma lagi mi aankhein namu lagti hain, jaise surma musalsal laga hua hai. And aqnal anf, pointed nose, asmarul laun, gandum gu rang, gandumi rang, the wheatish color. And he would seem to be a person of 40 years of age, although his age is so much more than 1200 years right now, isn't that right? But every time he's visible and seen, and even the time when he would appear, God knows what would be his age at that time, but he would always appear as a man of 40. So he's Sahibul Zaman. In Arabic, Sahib means owner. He's the owner of the time. Time and space are his subordinates. He's beyond the restrictions of time and space. Time and space themselves are under the command of Imam, because Imam's Noor was created when there was no time and no space. محمد. سو وہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو صاحب الزمان کہا جائے, زمانے کا مالک, وقت کا مالک, ولی العصر, جس انسان کے پاس تسلط حاصل ہے پورے زمانے پر, وہ اس کے اہل ہیں کہ ان کو ایسا کر رہا ہے. تو زمانہ کیسے ان کے اوپر ایسا انداز ہو سکتا ہے؟ زمانہ تو ان کا ماتحت ہے, ماتحت کبھی اپنے مافوق کے اوپر ایسا انداز نہیں ہو سکتا. سبارڈینیٹ کین نیور کمینڈ دا باس. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ عالم دین کو کانٹریکٹ امپلائی مت بنائیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عالم دین کو کانٹریکٹ امپلائی مت بنائیے کہ 6 مہینے کے بعد جنرل باڈی میٹنگ بیٹھے گی اور پھر مولانا ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم 6 مہینے کے بعد آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اگر رسول اللہ نے تو یہ فرمایا, رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے تو آپ ان سے بھی کہتے کہ یا رسول اللہ آئی ریسپیکٹ یو بٹ یو نو واٹ آفٹر 6 months لیٹ اس الاؤ اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن کہ ہم جنرل باڈی کی پہلے میٹنگ بلائیں گے پھر ہم کہیں گے کہ میں آپ کے پیچھے اور کمیونٹی آپ کے پیچھے مزید نماز پڑھ بھی سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی. نعوذ باللہ, کسی میں یہ گستاخی پیغمبر کی شان میں کرنے کی جرت ہے؟ جس ہستی کی خاطر پوری کائنات خلق ہوئی اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے اس کے امر اور کمانڈ کے ماتحت ہے, اس ہستی کے لیے جس کی خاطر ہماری خلقت ہوئی ہے, ہماری خلقت ہی اس بات کے لیے ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں رسول کے فرمانے کے مطابق, اس لیے خلقت ہوئی. وما آتاکم الرسول فخذوه, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جو کچھ رسول, یہ بلینک چیک ہے اللہ تعالیٰ کا, بلینک چیک دیا اللہ نے قرآن میں پیغمبر اکرم کو, جو کچھ پیغمبر کہیں اس کو لے لینا, اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. کتنا بڑا بلینک چیک اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا, اور اس تو لہذا عالم دین کے سلسلے میں کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تبدیلی آنی چاہیے معاشرے کے اندر, تحول آنا چاہیے, تغیر و تبدل آنا چاہیے, انقلاب برپا ہونا چاہیے. انقلاب تو پہلے فکر کے اندر آتا ہے, فزیکل ریولوشن کودتا تو بعد میں ہوتا ہے, پہلی افکار اور فکر اور طرز تفکر میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. اب جب آپ اسلامک چینج کی بات کرتے ہیں تو اسلامک چینج کیا ہو, باربر کی دکان سے آئے گی؟ اسلامک چینج کیا یونیورسٹی سے آنی ہے؟ اسلامی انقلاب کیا قصائی کی دکان سے آئے گا؟ اسلامی انقلاب تو مسجد سے آئے گا, امام بارگاہ سے آئے گا. اسلام کا تو مرکز یہ جگہ ہے, یونیورسٹی تو نہیں ہے, قصائی کی دکان تو نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا پروفیشنز, اسلامی تبدیلی چینج کی جب بات کرتے ہیں, نہیں چینج تو آنی چاہیے, بہتری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کہاں سے آئے گا چینج؟ کیا فرماتے تھے مرحوم امام خمینی؟ مسجد سنگرست سنگرہارا حفظ کنیت, مسجد مورچہ ہے, مورچوں کی حفاظت کیجیے. سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت کر دیجئے کس مسجد میں الیکشن ہوتا تھا, نہ گھوڑا دور نہ میدان, میں یہی موجود ہوں, کہیں بھاگا نہیں جاؤں گا. آپ کو کتنے سوال پوچھنے ہیں پوچھ لیجئے اس موضوع پہ, کیا مولائے کائنات کو خلافت ظاہری ملی؟ مسجد کوفہ میں نماز جمعہ نماز جماعت اقامہ فرماتے تھے, کیا مولانا اپنے دور میں کبھی مسجد کوفہ یا کسی دوسری مسجد میں عراق میں یا حجاز میں الیکشن کروایا؟ آپ نے تو لہٰذا کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام نے کیا کہا ہے. یہ عالم کا کام ہے کہ کمیونٹی کو نصیحت کرے, امر بالمعروف کرے. دیکھیں عالم, ایک اچھا عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق گفتگو کرے. آپ حضرات یہاں کیوں تشریف لاتے ہیں اتنی زحمتیں اٹھا کے اس جیسے موسم میں؟ یا آپ میری خاطر تو نہیں آ رہے ہیں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو انتہائی حقیر سا چھوٹا سا طالب علم ہوں. یہ آپ امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں, یہ اہل بیت کی خاطر آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں, میری کیا حیثیت ہے؟ آپ تو اہل بیت کی محبت میں یہاں آ رہے ہیں ساری صعوبتیں برداشت کر کے. اہل بیت کے علوم اگر آپ کو ممبر سے ملیں گے تو آپ کے آنے کی آپ کی محنت سوارت ہو جائے گی, اور اگر اہل بیت کی تعلیمات آپ کو ممبر سے نہ ملیں
تو پھر آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ تو اہل
بیت کی تعلیمات کو پیش کرنا عالم کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرے, اور جو عالم اہل بیت کی ویلیوز اور اقدار اور معارف اور قواعد و ضوابط اور پرنسپلز کو پیش ہی نہ کرے اس کو عالم ماننا چھوڑ دیجئے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری جو انسان کے اندر جو معرفت کی کمی پائی جاتی ہے بعض انسانوں میں, اس کا سبب یہ ہے کہ انقلاب تو مسجد سے آتا ہے. مسجد میں رہنے والے جس عالم کو سربراہ بنایا گیا تھا اسلام میں پیغمبر کی حدیث اور رسول اہل بیت کی حدیثوں کی روشنی میں,
اس کو ہم نے سبارڈینیٹ بنا دیا. اب یہ تو لاجیکل مسئلہ ہے, کین اے سبارڈینیٹ کمانڈ اے باس؟ That's never gonna happen. A subordinate can never command a boss. When you cannot command the boss, there will be no change. Isn't that right?
A boss can command a subordinate. That's how the change would happen.
تو کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ جن معاشروں میں عالم باتقویٰ باس ہوا کرتے تھے.
آپ اسلامی جمہوریہ چلے جائیے, آپ لبنان چلے جائیے, وہ اثنا عشری کمیونٹیز کے جو معاشرتی طور پہ, عقیدتی طور پہ, اعمال کے لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, سیاسی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے پورے عالم تشیع میں لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں, سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں, محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت کے اوپر استقامت دکھانے میں سب سے پیش ہیں, ان معاشروں میں کبھی عالم کو سبارڈینیٹ نہیں بنایا گیا, لہذا تبدیلی آئی. کچھ ریزنز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر کیوں وہ ہم سے آگے ہیں؟ کوئی انفیئر فیورٹزم تو نہیں ہوتا نا؟ اللہ کی اللہ تو عادل ہے, کچھ اصول و ضوابط ہیں, کوئی بھی ان پہ عمل کرے گا نتیجہ حاصل کرے گا. سبب مسبب, علت معلول, کاز اینڈ افیکٹ کی تھیوری پہ اللہ پوری کائنات چلا رہا ہے. ہم ان اسباب پہ عمل کریں گے نتیجہ حاصل کریں گے, نہیں کریں گے نہیں کریں گے حاصل. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ان ویلیوز کا بیان کیا جانا ضروری ہے, اور اس میں ہمیں مومنین کے تعاون کی ضرورت ہے, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر مومنین تعاون نہ کریں صحیح علماء کے بلانے کے سلسلے میں, تو پھر معاشرے میں تبدیلی یک طرفہ طریقے سے نہیں آ سکتی. لہذا عزیزان محترم, آیت اللہ العظمیٰ سید ہاشم بحرانی, بحرانی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بحرین, جزیرہ بحرین کے حقیقی پرانے اوریجنل رہنے والے ہیں, جو بعد میں جا کے جزیرے میں آباد ہوئے ان کو عربی میں بحرینی کہتے ہیں, اور جو پرانے اصلی رہنے والے تھے ان کو بحرانی کہا جاتا ہے. تو آیت اللہ العظمیٰ سید ہاشم بحرانی بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں ہمارے, عظیم المرتبت علامہ مدلسی کے ہم عصر. تو محدث بحرانی نے اپنی کتاب غایت المرام, اس کے اندر تبصرۃ الولی فی من رعا القائم المہدی, اس کے اندر قصے نقل کیے ہیں, اور یہ اس کے ان قصوں میں سے ایک قصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا صلوات پڑھیے محمد والا. اور ان کا پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ امام صاحب الزمان کی حضور میں تشرفات, یعنی جن لوگوں کو زیارت اور اس کا میں شرف یاب ہوئے ان کے حضور, اس زیارت میں شرف یابی کے قصوں کو بیان کیا جانا چاہیے نوجوانوں کے سامنے, تاکہ ہمارے جوانوں کو یہ پتا چلے کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام سے ملاقات کرنا زمان غیبت کبریٰ میں ممکن ہے. یہ اس عارف آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا قول ہے. لہذا آپ کی خدمت میں یہ قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سید آیت اللہ العظمیٰ سید ہاشم بحرانی نے اس قصے کو پیش کیا کہ علی ابن محزیار امام کے بڑے چاہنے والوں میں سے ہیں, اور بڑی خواہش تھی کہ امام سے ملاقات ہو سکے. امام تو ہر سال خانہ کعبہ پہ تشریف لاتے ہیں. ان صاحب ھذا الامر یحضر الحج, وہ ہر سال حج پہ تشریف لاتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں وہاں. تو ابن محزیار بھی حج پہ گئے کہ اس دعا اور امید اور کوشش کے ساتھ کہ کسی طریقے سے میری اس مرتبہ امام سے ملاقات ہو ہی جائے حج کے موقع پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حج پہ جب ہم جائیں تو امام سے ملاقات کریں.
کیونکہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ تمام الحج لقاء الامام.
مولا امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تمام الحج لقاء الامام. Completion and perfection of your حج is meeting with the امام.
اگر آپ حج پہ جائیں اور آپ کی امام سے ملاقات ہی نہ ہو تو یہ حج حج کامل نہیں کہلائے گا. حج کا کمال موقوف ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات تو ہو.
چلو اب ملاقات امام کے زمانے کے امام سے نہیں ہوئی تو ان کے نائب سے ہی جا کے ملنے کم از کم, اتنی تو توفیق ہو نائب سے ہی ملنے کم از کم. یہ نہیں کہ خیموں میں دبو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب مشرکین سے برات کا اعلان بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا فرمایا آپ نے کیفیت کتنا بود ہے ولایت اہل بیت سے, پھر کیسی قرب کی باتیں ہو رہی ہیں. بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے گفتگو کریں نا, ہم سے زیادہ تو اہل بیت کا چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو نہ جانے کتنے دعوے میں خود کر لوں اپنے بارے میں, میرا کہنا کون سا مہم ہے. کہنا تو یہ ہے, بات تو یہ کہ مولا کہیں کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں. کمال کی بات تو یہ ہے, مولا تو پہلے ہی بتا کے گئے ہیں, اہل بیت تو پہلے ہی سکھا کے گئے ہیں اپنی تعلیمات کہ کیسے قریب ہوا جاتا ہے. سارے احکام پہلے سے بیان کر کے گئے, اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. تو معلوم یہ ہوا کہ ابن محضیات پہنچے اس امید اور دعا اور کوشش کے ساتھ کہ شاید میری امام سے ملاقات ہو جائے. چنانچہ جب حج کے اتمام کے اوپر پہنچے ہیں, خانہ کعبہ کے قریب تھے, ایک جلیل قدر ہستی آ کے امام ان سے ملی اور کہنے لگی کہ ملذی ترید یا ابو الحسن, آپ چاہتے کیا ہیں؟ ابو الحسن کنیت ہے ابن محضیار کی, عربی زبان کا دستور ہے کسی انسان کو پکارنا ہو اس کے نام سے نہیں پکارتے, یہ ڈس رسپیکٹ شمار ہوتی ہے, کائنڈ آف ڈس رسپیکٹ. بہتر یہ یا بہتر رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کنیت سے پکاریں. تو اے ابو الحسن آپ کس چیز کیا چاہتے ہیں؟ نے کہا کہ الامام ابن محضیار نے جواب دیا الامام المحجوب عن العالم, میں چاہتا ہوں کہ اس امام کو جیسے ملنا چاہتا ہوں جو کہ دنیا سے لوگوں سے محجوب ہے, حجاب میں ہے, پردے میں ہے. تو ان ہستی نے کہا, یہ امام تو نہیں تھا, یہ تو امام کی کوئی مقرب ہستی تھی, انہوں نے کہا کہ وما ہوا محجوب عنکم ولیکن حجبہ سوء اعمالکم, امام تم سے کہاں پردے میں ہے, تمہاری بدعمالیوں نے تمہیں پردے میں رکھا ہوا ہے. حقیقتاً تو بات بھی یہی ہے, حقیقت امر بھی یہ ہے کہ امام تھوڑی پردہ غیبت میں ہے. امام نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم ہیں جو کہ غیبت میں ان سے چھپے ہوئے ہیں کہ امام موجود ہیں تب بھی ان کو نہیں پہچان سکتے, نہیں دیکھ سکتے. اصل میں تو پردے میں ہم ہیں, ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں کہا جائے کہ ہم ہیں غیبت میں. امام تو یہی موجود ہیں, یراہم وَيَعْرِفُونَهُ يَعْرِفُهُمْ وَهُمْ يَرَوْنَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ. امام لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں. لوگ امام کو دیکھتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ امام تو معاشرے میں ہی رہ رہے ہیں, چھپے ہوئے نہیں ہیں, مگر لوگ پہچان نہیں پا رہے. جس طریقے سے جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف کو دیکھ رہے تھے مگر پھر بھی پہچان نہیں پائے کہ یہی ہمارا بھائی یوسف ہے. یہ ہے شباہت امام صاحب الزمان کی جناب یوسف کے ساتھ, ایک شباہت یہ بھی ہے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جواب دیا کہ امام تو پردے میں نہیں ہے, تم لوگ پردے میں ہو, تم اپنے ہو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اب ابن محضیار تو بدعمال نہیں تھے, اگر بدعمال ہوتے تو ان کی ملاقات ہی کیوں ہوتی, وہ تو صاحب طہارت تھے. یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے احتمالاً. لہذا اب ابن محضیار کے ساتھ ان ہستی نے ایک ٹائم معین کیا اور اس کے بعد کہا کہ فلاں جگہ پہ ملنا تو ہم ساتھ میں تمہیں لے چلوں گا اس خیمۃ النور میں, اس خیمے میں جہاں امام صاحب الزمان علیہ السلام تشریف فرما ہیں. چنانچہ وقت معین ہوا, جگہ معین ہوئی, ابن محضیار اس معین شدہ وقت پہ پہنچے اور یہ ہستی وہاں موجود تھی جو امام کی مقرب ہستی تھی یا وہاں پہلے سے موجود تھی, ساتھ ساتھ لے کے چلے ابن محضیار کو یہاں تک کہ آبادی سے باہر نکل گئے مکے میں. اور جب آبادی سے باہر نکلے تو ایک مقام پہ خیمہ نصب تھا, وہاں ابن محضیار کو انہوں نے باہر روکا اور اندر گئے ہیں امام سے اذن دخول لینے کے لیے. یہ تو آداب میں سے نا کہ جب آپ بیوت النبی میں پیغمبر کے گھروں میں, اہل بیت کے گھر بھی پیغمبر کے گھر ہیں, پیغمبر کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں داخل ہوں تو آپ کو اذن دخول لینا ہے.
قرآن کہہ رہا ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. آج بھی ہم حرم میں اگر جاتے ہیں, امام رضا علیہ السلام کے, مولا امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں, حضرت علی علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں, تو وہاں بھی ہم اجازت لیتے ہیں, اذن دخول پڑھتے ہیں داخل ہونے سے پہلے. یہ آداب میں سے ہے کہ یوں ہی نہیں داخل ہو سکتے. وہ زندہ ہیں, شہید ہیں, سب کے سب زندہ ہیں, آج بھی ہمیں اجازت لینی ہے. تو ان ہستی نے ان کو باہر روکا کہ پہلے اجازت لے کے آئیں. اجازت ملی, ابن مہزیار کو اندر لے کے آئے, امام کی زیارت ہوئی. اور زیارت جب ہوئی تو امام نے کیا فرمایا وہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں. آج کی شب امام فرماتے ہیں کہ قد کنا نتوقعك لیلا ونهارا فما الذي بطا بك علينا الینا, ہم تو آپ کا صبح و رات, صبح و شب انتظار کر رہے تھے, توقع رکھے ہوئے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے. یعنی ہر صبح و ہر رات ہم توقع میں تھے کہ آپ آئیں گے. کس چیز نے آپ کو سست بنا دیا کہ آپ ہمارے پاس نہ آ سکے؟ ابن مہزیار کہتا ہے مولا کے حضور میں بڑی پاکیزہ انسان ہے ابن مہزیار, صاحب طہارت ہے, لہذا امام کے ساتھ شامل ہو, ان کے زمرے میں شامل ہونے کے اہل ہیں. کیا کہا امام کے حضور میں؟ کہتے ہیں کہ مولا لم اجد من یدلنی الی الان, ابھی تک تو مولا کوئی ایسا ملا نہیں تھا مجھے آدمی کے جو ہدایت کر کے, گائیڈ کر کے آپ تک پہنچائے, لہذا نہیں آ سکا. ہم نے فرمایا کہ لم تجد احدا یدلک, تمہیں کوئی مل نہیں سکا جو کہ گائیڈ کر کے ہم تک پہنچائے؟ لا, نو, دس از ناٹ دا ریئلٹی ان اور ورڈز. اصل بات کیا ہے مولا نے جو فرمائی؟ کہتے ہیں ولکنکم کثرتم الاموال, مگر تم لوگوں نے مال کی کثرت اکٹھی کر لی ہے. اصل بات یہ ہے گویا کہ مال بہت اکٹھا کر لیا ہے تم لوگوں نے. اب ظاہر ہے کہ پھر وہی بات ہے, ہمارے علماء نے تفسیر حدیث میں کہا ہے کہ کثرتم, یہ ابن مہزیار کی بات نہیں ہو رہی, در حقیقت یہ اسم الجنس, یہ جنس کی بات ہو رہی, یہ تمام جنریک سینس میں عربی گرامر کے تحت, یعنی جنرل سینس میں گفتگو ہو رہی ہے. معلوم ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس زمرے میں آتا ہے کہ مال اکٹھا کر کے بیٹھ جائے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اب امام کے ساتھ تقرب حاصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم کسی اور کا تو حق نہیں دبا کے اپنے پاس بیٹھ سکتے نا. اپنی ضرورت بھر کر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں اسلام میں, مگر جہاں ضرورت سے زائد ہم نے اپنے پاس رکھا ہے تو اب اس کا پھر ہمیں حساب بھی دینا ہے. ولکنکم کثرتم الاموال, مال بہت اکٹھا کر لیا. وتحیرتم علی ضعفاء المؤمنین, اور کمزور مومنین کو مشکل میں چھوڑ دیا, حیرت میں چھوڑ دیا, یعنی ان کی پریشانی میں تم نے کمزور مومنوں کی مدد نہیں کی. جانے کتنے محروم, کمزور, ناچارہ, بے بس مومنین پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کتنے بیوہ, یتیم, شہدا کتنے ہیں بےچارے جو کمزور حالت میں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں ان کی, کتنے لوگ ہیں جو اس کا ایک فریضہ سمجھ کے انجام دے رہے ہیں, باقاعدگی کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ حدیث میں کہا گیا کہ آدمی نے کسی ثروت مند آدمی کا احترام ایک الگ طریقے سے کیا, اور ایک فقیر آدمی کا احترام, فقیر مومن کا احترام ایک الگ طریقے سے کیا. روز قیامت جب یہ انسان اللہ سے ملاقات کرے گا, اللہ اس پہ غضبناک ہوگا. یعنی آپ کا طرز ملاقات بھی مختلف نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے آپ کو ثروت مند کے ساتھ ملنا ہے, اسی طریقے سے آپ کو ایک فقیر مومن سے بھی ملنا ہے. یہ فرق نہیں آپ کہہ سکتے. من اکرما, یہ ہماری ویلیوز ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے. من اکرما غنیاً لغناہ ذہب ثلث دینہ, پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے کسی پیسے والے کا اس کی پیسے کی وجہ سے, ثروت اور غنا کی وجہ سے احترام کیا, اس کا دو تہائی دین چلا گیا. آپ نے ایک مرتبہ کسی پیسے والے کا آپ اس کے علم کی وجہ سے احترام کریں, بہت اچھی بات ہے. اس کے تقوی کی وجہ سے کریں, پیسے والا بھی ہے با تقوی بھی ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اس کے جہاد کی وجہ سے کریں, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اس کی خدمت ولایت اہل بیت کی وجہ سے کریں, بہت اچھی بات ہے. مگر اگر آپ اس کا احترام اس نیت سے کریں کہ وہ پیسے والا ہے, شدید مذمت اس چیز کی گئی ہے, شدید مذمت. فرماتے ہیں امام کیا فرمایا؟ تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین وقطعتم الرحم, تم نے اپنے
صلہ رحمی کو چھوڑ دیا, یعنی قطع رحم کر دیا. اسلام میں یہ پورا بڑا مفصل موضوع ہے, رشتہ داروں سے بریک اوے کرنا اسلام میں حرام ہے. چاہے آپ کے رشتہ دار برے ہی کیوں نہ ہوں, آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں, گناہ کبیرہ ہے, کسی بھی قیمت پہ ہم ان سے کٹ آف نہیں کر سکتے, گناہ کبیرہ ہے. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا, سلو ارحامکم ولو بالسلام, اپنے رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھو اگرچہ ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. Once in a while you can call them, how are you, السلام علیکم, کیسے ہیں, کوئی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, مطلب تعلق برقرار رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ عرف اقلا یہ کہے کہ آپ نے پورا رشتہ ناتا توڑ لیا, یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے اور صلہ رحم کرنے سے عمر میں زیادتی واقع ہوتی ہے. یہ بھی مسلمات میں سے ہے, یہ امور تکوینی ہیں جو مسلمات میں سے ہے, جن کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. قطعتم الرحم, تم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا, فأي عذر لكم الآن, اب تم لوگوں کے پاس کیا عذر ہے. اب دیکھیں امام معصوم کے سامنے تاویل و توجیہ نہیں چل سکتی. میں نے اس دن گھر کی مجلس میں عرض کیا تھا, یہ تاویلات کا دروازہ کبھی بھی مت کھولیے گا اپنے آپ پر. یہ تاویلات کا دروازہ اگر ایک مرتبہ انسان نے کھول دیا تو یہ انسان کو بہت ہی زیادہ پرے ہٹ کے انحراف کے راستے تک پہنچا دیتا ہے, جو راستہ آخر میں جا کے جہنم پہنچ رہا ہے. آخر میں جا کے یہ تاویلات کا راستہ نہیں کھولیے گا. جب معاویہ سے جا کے کسی نے کہا کہ پیغمبر اکرم کی تو معتبر حدیث تھی, آپ نے عمار یاسر سے کہا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ, باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا, تو اب عمار یاسر مولا کائنات کے ہمراہ ہم رکاب لڑ رہے ہیں معاویہ کے خلاف جنگ صفین میں, اور عمار یاسر قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے. اب کسی نے جا کے معاویہ سے کہا تمہیں یاد ہے نا پیغمبر کی معتبر حدیث تھی تقتلک الفئۃ الباغیہ, تو بس آج ثابت ہو گیا کہ تم باغی گروہ ہو اور علی ابن ابی طالب حق پہ ہیں. اب یہاں سے تاویل کا دروازہ کھلتا ہے. اب کیا تاویل ہوئی, نہیں میں نے کہا تھا کہ عمار کو کہ تم میرے خلاف لڑنے کے لیے آؤ, وہ تو علی لے کے آئے ان کو میرے خلاف لڑوانے کے لیے, تو علی ذمہ دار ہے ان کے قتل کے, میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. تعویل کیسے, شیطان تعویل کرواتا ہے, ہر چیز کی تعویل ہے. قتل انبیاء کی بھی تعویل ہو سکتی ہے, کرنے والے قتل ائمہ کی بھی تعویلیں کرتے ہی تھے, کرنے والے تو تعویلیں کرتے ہی تھے شیطان پرستی کی بنیاد پہ. لہذا تعویل کا دروازہ کبھی بھی نہیں کھولے. مولا کائنات کو جب خبر ہوئی اس جواب کی تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جناب حمزہ سید الشہداء, سید الشہداء تو پیغمبر نے ان کو خطاب دیا تھا اس زمانے میں سید الشہداء کا, مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا, اس کا مطلب جناب حمزہ کے قتل کے ذمہ دار رسول اللہ ہے, کیونکہ رسول اللہ ان کو اپنے ہمراہ لے کے آئے تھے جنگ احد میں. Isn't that right? پھر تعویل کا دروازہ کبھی نہیں کھولیے گا. تعویل جب انسان کرنا شروع کرتا ہے تو پھر انسان کو یہ دوسری سمت لے کے جا رہی ہیں تعویلات. معصوم کے سامنے تعویل نہیں ہونی چاہیے. لہذا اب یہ شخص, اب مولانا نے جب یہ گفتگو کی تو اس کے بعد امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, لولا دعاء و استغفار و بعضکم لبعض, اگر تم میں سے بعض لوگوں کی, یعنی بعض چاہنے والے, بعض شیعہ, بعض مومنین کی, بعض دوسروں کی نسبت استغفار نہ ہو رہی ہوتی, یعنی کچھ ایسے مومنین ہیں جو دوسروں کے لیے چونکہ استغفار کر رہے ہیں اس لیے سب کی بچت ہوئی ہوئی ہے ان چند لوگوں کی وجہ سے. اگر چند لوگ ایسے نہ ہوتے جو باقی سب کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو پھر بچت نہ ہونے والی نہیں تھی. آپ نے کہ کیا شان ہے ان پاکیزہ ہستیوں کی جن کی دعاؤں کے طفیل میں ہمیں بھی مل رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے فرائض کو پہچانیں, کیونکہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کو امام صاحب الزمان نے دو خط لکھے. امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید کو زمانِ غیبتِ کبریٰ میں دو خط تحریر کیے, 411 ہجری 413 ہجری, اور ایک خط کے اندر طویل خط ہے, کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کی عبارت تو تفصیل سے کبھی پھر کبھی پیش کریں گے انشاءاللہ, مگر صرف ایک جملہ بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھ جملہ کہ اس میں کیا فرمایا تھا مولا نے کہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہہ, کہ کوئی چیز
مومنین کو ہم سے روک کے نہیں رکھے ہوئے, یعنی ہمارے حضور میں شرفیاب نہیں ہو پا رہے, مل نہیں پا رہے نا مومنین زمانے کے امام سے. 11 اماموں کی نسبت تو ملنا ہر آدمی کے بس میں تھا, کافر بھی جا کے مل لے, منافق بھی جا کے مل لے, مومن بھی جا کے مل لے, سب کے بس میں تھا. But right now meeting with the imam is no longer a right, it's now a privilege. You have to earn the privilege to meet the imam, and the privilege depends on your marifat, isn't that right? تو اب ہر کو سنا کس تو نہیں مل سکتا. تو کیا فرمایا امام نے شیخ مفید کے نام جو خط لکھا تھا, اس میں فرماتے ہیں کہ فما یحبسنا عنہم, کوئی چیز ہمیں روک کے نہیں رکھے ہوئے ہے ان سے یعنی مومنین سے, الا ما یتصل بنا مما نکرہ, مگر وہ اعمال ان مومنین کے جن سے ہمیں کراہیت آتی ہے, یعنی وہ برے اعمال مومنین کے ہمیں روک کے رکھے ہوئے ان سے, جن اعمال سے ہمیں کراہیت آتی ہے, کچھ چیزیں جن سے امام کو کراہیت آتی ہے, اس کے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے. مجلس امام حسین میں ہم آتے ہیں تو ہم پورا دین سیکھتے ہیں اس مجلس کی برکت سے, پورا کا پورا دین ہم اس مجلس کی برکت سے سیکھتے ہیں. لہذا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں حجاب کی پابندی کرنی چاہیے, بالخصوص ہماری بیٹیوں کو حجاب کی پابندی کرنی چاہیے. یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جس کا بہت سنگین اثر ہے انسان کی روحانیت کے اوپر, بالخصوص اس معاشرے کے اندر حجاب کی پابندی لازمی ہے کہ اس کو انجام دیا جائے جب ہم فرض عزا کے اوپر آ رہے ہیں یا فرض عزا کے علاوہ. It's not the right way to judge a person is doing the hijab or not when she comes to the Husainiya or Imam Barga or Masjid. If you want to judge their sister is doing hijab, you better go to the shopping mall. You better go and see how she's behaving in the university, in the campus. Isn't that right? A mu'min is a mu'min 24/7, 365. Isn't that right? We don't have a dual lifestyle. کہ ہم کیمپس میں جائیں گے تو ہماری کیفیت مختلف ہے, شاپنگ مال میں جائیں گے تو ہماری کیفیت مختلف ہے, کہ اب دیکھنے والا ہمیں پہچان نہیں سکتا کہ ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں, کہیں سے ایمان نظر نہیں آ رہا بلکہ دوسروں سے مشابہت نظر آ رہی ہے. مومن کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو دوسروں سے مشابہ ہو. جب مولا کائنات خیبر کے واقعے میں پہنچتے ہیں مرحب کے سامنے اور مرحب نے جھوٹ بولا کہ ابو طالب زمانے جاہلیت میں میرے دوست ہوا کرتے تھے, میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا, تو میرے مولا نے کیا کہا تھا, لا صداقت بین الکفر والایمان, کفر و ایمان میں کوئی دوستی نہیں ہوا کرتی. There is nothing in common between kufr and iman, isn't that right? That's what we learn in the light of the hadith. کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے کفر و ایمان کی, وی ہیو نتھنگ ان کامن. لہذا اس چیز کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بال نظر نہ آئے, ہم صحیح طریقے سے حجاب کریں, کیونکہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن ہستیوں نے اپنا سب کچھ ان تعلیم کے لیے لٹایا, اسی شریعت اور اسی قرآن کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے, اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں بلاک کر رہی ہیں معرفت حاصل کرنے کے لیے, جو کہ پری ریکوزٹ ہے طہارت قلب, جو پری ریکوزٹ ہے معرفت امام, جو پری ریکوزٹ ہے امام کے قافلے کو جوائن کرنے کے سلسلے میں. اور ہم سب کو جوائن کرنا ہے, اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے, سب ہی کو جوائن کرنا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کام انجام دیے جائیں جس سے ہم امام کے محبوب بن سکیں, اور میرے امام کو کن کن چیزوں سے محبت تھی اور کن کن ہستیوں سے محبت تھی. ان ہستیوں میں سے ایک ہیں علی اکبر, جن سے میرے مولا کو بڑی محبت تھی, اور کیوں نہ ہو محبت علی اکبر سے, اس لیے کہ علی اکبر جیسے کوئی اولاد ہو تو صحیح پہلے کسی کی. حجاج ابن مسروق شعبی مولا کے قافلے میں ایک مؤذن ساتھ ساتھ موجود تھے جو کہ اذان دیا کرتے تھے, مگر عزادارو جب روز عاشور ہنگام فجر آتا ہے تو اب میرے مولا نے حجاج ابن مسروق سے نہیں کہا کہ اذان کہو, اب میرے مولا نے اب علی اکبر سے کہا گیا کہ اذان لہجہ رسول میں اذان کہے. علی اکبر نے لہجہ رسول میں اذان کہی. شاید اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اشقیا یہ سمجھ لے کہ پیغمبر ہماری طرف ہیں, لہجہ رسول احتمالا لہجہ رسول میں علی اکبر نے اذان کہی. اور اب ہمارے علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے میرے مولا امام حسین نے ہر نیک کام میں سبقت حاصل کی, حتی روزے عاشور اور شب عاشور ایک بھی مستحب کام کو بھی میرے مولا نے ایک بھی مستحب کو ترک نہیں کیا, کسی بھی ایک مستحب کو ترک نہیں کیا, حتی شب عاشور کی مصیبت والے ہنگام میں بھی. اور مولا نے ہر نیک کام میں سبقت لی, یہاں تک کہ اپنے بچے کو قربان کرنے کے سلسلے میں بھی. سب سے پہلے بنی ہاشم میں, بعض علماء نے نقل کیا, سب سے پہلے بنی ہاشم میں مولا نے سبقت لیتے ہوئے علی اکبر کو پہلے بھیجا, تقدم ولدی, میرے بیٹے آگے بڑھو. علی اکبر کو ضرورت نہیں پڑی, علی اکبر کو خود مولا نے امام نے روانہ کیا, بیٹا آگے بڑھو. اد علی اکبر روانہ ہونے جا رہے ہیں, امامہ رسول سر پہ رکھا گیا, رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا گیا, علی اکبر روانہ ہو رہے ہیں. اور کس شان سے روانہ ہو رہے ہیں, کس شان سے روانہ ہو رہے ہیں. روانہ سید ابن طاؤس نے نقل کیا کہ مولا نے کیا فرمایا علی اکبر کو بھیجتے وقت, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, خدایا گواہ رہنا اس قوم پر, فقط برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک, اب وہ جوان جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, اپنی وضاقت کے اعتبار سے اور اپنی گفتار کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں علی اکبر پیغمبر اکرم کے ساتھ. اب وہ نوجوان جا رہا ہے, امام نے بیان کیا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, وَكُنَّا اذا اشتقنا الى زیارت نبی کا نظرنا لے, اور جب کبھی ہمیں اشتیاق ہوتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کرے ہم اس کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. میرے مولا کا جب کبھی جی چاہتا تھا نا کہ اپنے نانا کی زیارت کرے علی اکبر کی طرف دیکھ لیتے تھے, سب سے زیادہ مشابہ. میرے استاد آیت اللہ جوادی فرما رہے تھے کہ جب یہ حدیث امام حسین دلیل ہے کہ جناب علی اکبر معصوم ہے, کہ جو سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا, سب سے زیادہ مشابہ ہے علی اکبر, معصوم ہستی ہے. مولا نے روانہ کیا اور بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ علی اکبر کو یہ ہدایت دی گئی کہ بیٹا جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, نہ جانے میرے مولا کے دل پہ کیا گزری جوان علی اکبر کو روانہ کرتے وقت, نہ جانے حسین کے دل پہ کیا گزری. اور اب جو علی اکبر روانہ ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ عمر ابن سعد کو بدعا بھی دی. سعید ابن طاؤس لکھتے ہیں, قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی, ارے تورا خدا تیری نسل کو قطع کرے جیسے تو نے میری نسل کو قطع کیا. علی اکبر روانہ ہو رہے ہیں اور یہ بھی بعض علماء نے نقل کیا کہ یہ ہدایت تھی کہ بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اب علی اکبر جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ آہٹ محسوس ہوئی, اب جو مڑ کے دیکھا ضعیف باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, ضعیف باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, ارے بابا ابھی تو علی اکبر نے ودا کیا ہے نا, ابھی ودا کیا ہے. مگر علی اکبر کیسے سمجھے, ارے علی اکبر کا, اگر علی اکبر جیسا کوئی بیٹا ہوتا, علی اکبر جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو سمجھتے کہ مولا کے دل پہ کیا گزری. جب علی اکبر کو اجازت دی, علی اکبر گئے, جہاد کیا اپنے نانا اپنے بابا کے انداز سے, اپنے دادا کے انداز سے جہاد کیا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں پیاس کا شکوہ لے کے. روایت میں ہے میرے مولا نے اپنی سوکھی ہوئی زبان دکھائی, ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. آیت اللہ جعفر شوستری نے نقل کیا ہے کہ امام جب خشک ہوتا ہے نا انسان کے ہونٹ تو زبان پھیراتا ہے اپنے منہ کے اندر. مولا نے اتنی مرتبہ زبان پھیرائی تھی کہ خون جاری ہونے لگا. علی اکبر کو جب زبان مولا کو دیکھا, مولا آپ کی تو زبان میری سے بھی زیادہ خشک ہے, دوبارہ مولا نے تسلی دی کہ گویا ان قریب پیغمبر اکرم جام کوثر سے سیراب کریں گے. بالفاظ دیگر یہاں تک کہ علی اکبر کو تسلی دی گئی, دوبارہ روانہ ہوئے. علی اکبر نے جہاد کیا,
اب جو زمینیں کربلا پہ گرتے ہیں یہ واحد جسد ہے, یہ واحد ہے شخصیت ہے عزادارو جن کے بارے میں نقل کیا گیا ہے مصائب میں, یہ واحد شخصیت ہے جن کے سلسلے میں شہزادی زینب نے امام حسین سے پہلے اپنے کو علی اکبر کے پاس پہنچا دیا. امام حسین سے پہلے شہزادی زینب واحد جنازہ ہے کہ پہلے پہنچی. ارے ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہو, شہزادی جانتی تھی میرے مولا کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے. اور سعید ابن طاؤس لکھتے ہیں فوضع خده على خده, مولا نے اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھا اور اس کے بعد کہا علی الدنیا بعدک العفا, ارے تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو, تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو, یہ ایک مرتبہ کہا. اب علی اکبر زخمی ہے نا, سینے میں برچی لگی ہوئی ہے, سینے میں برچی ہے. اب میرا جی چاہتا ہے, علی اکبر کو تکلیف ہو رہی ہے, اب مولا برچی نکالنا چاہتے, میرا جی چاہتا ہے میں 10 بستہ جناب ابراہیم سے عرض کروں. ارے جناب ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکلے تھے مگر آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. ارے جناب ابراہیم ذرا میدان کربلا میں آئیے, جب مولا علی اکبر کے سینے سے برچی نکال رہے ہیں آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی. اور اس کے بعد علی اکبر دلاسا دے رہے ہیں. علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں بابا کو, جب پیغمبر اکرم آئے نا آخری لحظے میں جامع کوثر لیے ہوئے, ارے پیغمبر اکرم آئے ہیں. اب علی اکبر نے کیا کہا بابا سے, ہذا جدی رسول اللہ, یہ میرے جد رسول اللہ ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, کہہ رہے عجل القدوم الینا, جلد ہمارے پاس آئیے.